بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كي چھوٹے سے اور عظيم رسالة كدرس جاري ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کریں گے. اس رسالے کا یہ آخری باب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، التقلید، آج کے درس میں تقلید کے موضوع پر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کتاب سے پڑھوں اور کتاب کی متن کا شرح بیان کروں، یہاں سے صرف میں تقلید کی تعریف پڑھتا ہوں، پھر اس تعریف کی شرح کرتے ہیں، پھر مقدمے کے طور پہ میں بات بیان کروں کہ میں کس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، تقلید کی حقیقت کیا ہے، اس میں اختلاف امت میں جو اس کی وجہ کیا ہے، کتنے قسمیں ہیں تقلید کی، وہ تو شیخ صاحب نے بیان کی آگے جا کے. لیکن مقدمے کے طور پر میں چند اہم باتیں تقلید کے موضوع کے متعلق بیان کروں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تعریفه، تقلید کی تعریف، التقلید لغتا، تقلید لغت میں، عربی زبان میں، وضع الشیء فی العنق محیطا به کالقلادة، وضع الشیء، وضع ڈالنا، الشیء کوئی چیز، فی العنق گردن میں، محیطا به جو گردن کا احاطہ کر لے ہر طرف سے، کالقلادة ہار کی طرح. کیا معنی بنا؟ کوئی بھی چیز جو گردن میں اس طریقے سے ڈال دی جائے کہ وہ اس کا احاطہ کر لے جیسا کہ ہار. اصطلاحا، اور اصطلاح فقہا میں، اتباع من ليس قوله حجہ، جیسا فرماتے ہیں، اور اصطلاح میں تقلید کا معنی ہے اس کی اتباع کرنا جس کا قول حجت نہیں ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی تعریف آئی ہے کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا، اسے بھی تقلید کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہمارے قول من ليس قوله حجہ سے فخرج بقولنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فخرج بقولنا من ليس قوله حجہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. كيف فرماتے ہیں؟ اب تھوڑا سا لائن بھی لگانے، نمبر بھی لگانے بتاتا ہوں آپ کو میں. ہمارے قول من ليس قوله حجة سے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نمبر ایک ڈال دیں، نیچے لائن لگا کہ نمبر ایک، اور اتباع اہل اجماع نمبر دو، اور اتباع صحابی نمبر تین. اس تعریف سے خارج ہوئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مذہب ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے. شیخ صاحب کے نزدیک صحابی کا قول حجت ہے دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، اس سے پہلے نص سے نہ ٹکرائے، نص سے مخالفت نہ ہو، قرآن جی کی آیت یا صحیح حدیث سے صحابی کا قول نہیں ٹکرانا چاہیے، اگر ٹکرا جاتا ہے تو پھر حجت نہیں ہے. نمبر دو، کسی اور صحابی نے اس قول کی مخالفت نہ کی ہو، اگر کوئی اور صحابی دوسرے صحابی کے قول کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ شیخ سب بات کر رہے ہیں، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک، نمبر دو اتباع الاجماع، نمبر تین اتباع الصحابی رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. ان تین کے علاوہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی اتباع کو تقلید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی اتباع حجت ہے. قرآن مجید کی آیت حجت ہے، دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع حجت ہے کیونکہ دلیل ہے، اجماع دلیل ہے، حجت ہے، اور صحابی کا قول بھی حجت ہے. صحابی کا قول کیوں حجت ہے؟ کیا معصوم ہے صحابی؟ دیکھیں اجماع معصوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی، ہمارا ایمان ہے. صحابی کا قول کا ہم نے کیوں بات کی؟ اسے شیخ صاحب نے انصاف سے کام لیا ہے. فرماتے ہیں ان کے نزدیک جن کے ان لوگوں کے نزدیک جن کے نزدیک قول صحابی حجت ہے، ان کے نزدیک صحابی کے قول کو ماننا تقلید نہیں ہے. یعنی علماء کے دو گروہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. اور راجح کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کے نزدیک، ابن تیمیہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، کہ صحابی کا قول حجت ہے مطلقا نہیں، شرطوں کے ساتھ. تو کتنے گروہ ہوئے؟ تین ہوئے. پہلے گروہ نے کہا کہ حجت ہے بغیر شرطوں کے، دوسرے گروہ نے کہا کہ حجت ہے ہی نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں. تیسرے گروہ نے کہا وسط دونوں میں، حجت ہے نہیں بھی، حجت اس وقت ہے جب دو شرطیں پائی جائیں، اگر یہ شرطیں نہیں تو حجت نہیں ہے. وہ یہ قول راجح ہے اور میں بھی اسی قول کو اپناتا ہوں. جیسا فرماتے ہیں قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، لیکن بعض اوقات بعض علماء کے منہ سے آپ سنتے ہیں اس مسئلے میں اجماع کی تقلید کی گئی ہے. اجماع کی اتباع و تقلید تو نہیں ہوتی، لیکن توسع کے مجازی کے طور پر، توسع میں اور مجازی یعنی معنی اتباعی ہوتا ہے، لیکن بعض علماء تقلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حقیقت اتباعی ہے اور اس لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، حقیقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص یوں بھی کہہ دے تو پھر اس کو پکڑنا نہیں چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کہ تو آپ نے یہ بات کیسے کی ہے. یہ توسع میں جائز ہے، اصول فقہ میں عرب زبان میں جب آپ کوئی وسیع بات کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ آپس میں ایک دوسرے کی جو ضد ہیں وہ جگہ لے سکتے ہیں. اچھا ابھی واپس آتے ہیں کتاب میں، تھوڑا سا باہر جا کے. باہر جانے کا مطلب یہ ہے یہ تقلید ہے کیا، تقلید کے متعلق ہمارا اور ہمارا علماء کا کیا موقف ہے، اور تقلید کے ضوابط ہیں کیا، شرعی ضوابط حدیں ہیں کہ نہیں ہیں، اور علماء کہ کتنی قسم اہل قبلہ کے تقلید کے متعلق. پہلی بات، تقلید کی تعریف ہم نے جان لی ہے لغت میں کہ گردن میں جو ہار ہوتا ہے اس کو قلادہ بولا جاتا ہے، قلادہ، اور گردن کے ارد گرد ہوتا ہے، گردن اس کے بیچ میں پھنسی ہوتی ہے. یہ ہار گردن کے بیچ میں پھنسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قلادہ وہ چیز ہے جو گردن کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جیسا کہ ہار. اصطلاح میں فقہا نے یہ تعریف کی ہے کہ کسی کو قول کو لینا، اور یہ کسی جو ہے اس کا قول حقیقت حجت نہیں ہے، اور اس شخص کا جس کا قول حجت نہیں ہے بغیر دلیل کے لینا. کیا مطلب ہے؟ حجت نہیں ہے ان تینوں کے علاوہ جس کی میں نے بات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اجماع ہو، یا صحابی کا قول ہو، ان شرطوں کے ساتھ. ان کے علاوہ کسی کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، امام حنیفہ کا قول، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یا امام مالک کا قول ہے، کیا ان علماء کے قول حجت ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے اگر دلیل ساتھ ہو، سمجھے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو حجت نہیں ہے. اچھا اگر دلیل نہیں ہے اور بات مان لی گئی ہے اسے کہتے ہیں تقلید، اگر دلیل ہے اسے کہتے ہیں اتباع. کوئی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، آپ عالم کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب میں جواب دیتے ہیں اور دلیل بھی ساتھ بیان کرتے ہیں، آپ نے دل کو سمجھا ہے، آپ متبع ہیں. دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اجتہادی مسئلہ، دلیل نہیں ان کے پاس کوئی بھی، وہ شریعت کے نصوص کے ترازو پر تول کے تاکہ شریعت کی حد سے باہر نہ نکلیں آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دلیل نہیں جڑی ہوتی، وہ شخص حجت بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے سائل جو ہے جب وہ اس عالم کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کی بات پہ عمل کرتا ہے تو وہ مقلد ہوتا ہے عالم کا. قبول قول الغیر من غیر دلیل. کیا تقلید ضروری ہے؟ کیا تقلید کے بغیر ہم صرف عمل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کیا اجتہاد ہر مسلمان پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر واجب ہے، اصول اور فروع میں، ہر مسئلے میں، چھوٹے اور بڑے مسئلے میں. اس کے جواب میں میں ایک مقدمے کے طور پر چھوٹی سی بات میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں، مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے اس کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے. اس لیے پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس مسئلے کو آسانی سے بیان کر سکوں، اور آپ حاضرین اور سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان مسائل کو، آپ خاص اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. دیکھیں، ہر مکلف پر کیا فرض ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ آل عمران نمبر 132. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7. اور جب فیصلہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو پھر اس فیصلے سے باہر نکلنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورۃ النساء نمبر 65. اور قسم ہے تیرے رب کی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فاصل فیصلہ نہ بنا دیں، یعنی فیصلہ کرنے والا، ان معاملات میں جن میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے. پھر فیصلہ کے بعد اپنے نفس میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں جو فیصلہ آپ نے دیا ہے. وہ یسلم و تسلیمہ، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر اور اس فیصلے کے حوالے کر دیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ الاعراف نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے، پہلا پوائنٹ ہے نمبر 1 لکھ لیں آپ، کہ مکلف پر فرض ہے بلا استثناء، ہر مکلف پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے. نمبر 2، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ ہیں کیا. فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ خبر ہے تو تصدیق کرنا ہے، امر ہے تو عمل کرنا ہے، نہیں ہے تو رک جانا ہے. یہ پوری شریعت ہے. تو فرما برداری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ احکام شرعیہ کا علم نہ ہو. نمبر 3، احکام شرعیہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے. جب تک قرآن اور سنت کا رجوع نہیں کریں گے تو آپ تو نہ احکام شرعیہ جان سکتے ہیں نہ فرمانبرداری کر سکتے ہیں. قرآن سنت کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو صرف رجوع کافی نہیں بلکہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سمجھنا, صحیح سمجھنا جو اللہ تعالیٰ اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس آیت کریمہ میں یا اس حدیث میں, جو صحیح مراد ہے. مطلب کیا کہنا کا, یعنی حکم صریح, صحیح اور صریح ہونا چاہیے. قرآن سنت میں سے حکم جو اخذ کیا ہے وہ صحیح اور صریح ہونا چاہیے. چوتھے نمبر تین ہو گئے, ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ اگر حکم قرآن اور سنت کا صریح نہ ہو, میں مثال سے بات آسان کر دوں گا, صریح نہ ہو, واضح نہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ اجتہاد کرنا چاہیے, جد جہد کرنی چاہیے حق تک پہنچنے کے لیے. یہ جد جہد قرآن کی, قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے نظر دہرا کر اور بار بار دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں جد و جہد, اسے کہتے ہیں اجتہاد, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. نمبر پانچ, اجتہاد شریعت کی حدود کے اندر کرنا چاہیے. جو اجتہاد شریعت کی حدود سے باہر ہوتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا, وہ باطل ہے. نمبر چھ, اگر مکلف عاجز ہو جائے اجتہاد سے اور وہ خود احکام شرعیہ کو سمجھنے سے قاصر ہے, عاجز ہے یا قاصر ہے, تب وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تقلید کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, بس سوال کرو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں ہے, اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس سے سوال کرو جو جانتا ہے. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 43 اور انبیاء آیت نمبر 7. نمبر 7, مقلد کے لیے یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسی خاص معین عالم سے سوال کرنا فرض نہیں ہے. صرف ایک ہی سے سوال کرنا ہے یا صرف ایک ہی کے قول کو حجت سمجھنا ہے یا صرف ایک ہی قول پہ عمل کرنا ہے, ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر, ایک متعین نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, تو پھر کسی کے لیے جائز ہے صرف ایک کو متعین کرے؟ کہ صرف ایک کو متعین نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا. اور کس سے سوال کرے گا؟ جس کو وہ تقوی کے اعتبار سے, فقاہت کے اعتبار سے, ورع کے اعتبار سے سب سے اچھا سمجھتا ہے, اس عالم سے سوال کرے گا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا عالم زیادہ متقی پرہیزگار ہے, زیادہ عالم ہے؟ بارک اللہ خیر. وہ عالم جو ہمیشہ دلیل کی بات کرتا ہے اور مشہور ہے لوگوں میں کہ یہ عالم جو ہمیشہ قرآن سنت کے مطابق ہی بات کرتا ہے اور دلیل سے ہی بات کرتا ہے, صرف رائے یا اجتہاد سے بات نہیں کرتا. اس کا قول مبنی ہوتا ہے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور شیخ ابن باز کی فتاوی دیکھیں آپ رحمۃ اللہ علیہ, ہزاروں فتاوی ہیں. کوئی فتوا اٹھائیں, کوئی بھی سوال ہوگا, جواب کے آغاز میں جواب یہ ہے, سائل کا جواب یہ ہے اور اس کی دلیل قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی ہزاروں لاکھوں فتاوی ہیں. سعودی عرب میں تو کیا, سعودی عرب کے باہر بھی لوگ جانتے ہیں کہ شیخ ابن باز کا منہج طریقہ ہمیشہ یہی ہے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو جواب کے ساتھ دلیل ضرور بیان کرتے ہیں، اگر دلیل نہ ہو تو اہل علم کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ سلف میں سے فلان عالم کا یہ قول ہے، اسے کہتے ہیں اتباع الاثر، فلانا عالم اثری ہے یا سلفی ہے، یہی پہچان ہے اس عالم کی. قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دلیل ہے تو، اگر دلیل نہیں اجتہادی مسئلہ ہے تو پھر اپنے قول کو مقدم نہیں کر رہے سلف پہ، الا کہ کوئی ایسا نیا مسئلہ ہو جو اس زمانے میں نہ موجود ہو اور اجتہاد ضروری ہو گیا ہے، تب تو اپنی رائے بیان کرتے ہیں. اس کی مثال کے طور پہ، اب کسی مریض کو گردہ دینا، آرگن ٹرانسپلانٹیشن، کسی زمانے میں نہ تھا، سلف کے دور میں نہ تھا، متقدمی کے دور میں نہیں تھا، اب متاخرین کے دور میں موجود ہے. اب جس نے فتوا دیا حرام ہے، ایک گروہ نے فتوا دیا حرام ہے، دوسرے نے دیا جائز ہے، تیسرے نے کہا جائز ہے شرطوں کے ساتھ کہ اگر کافر کا ہو تو جائز ہے، مسلمان کا جائز نہیں ہے. اب اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، ظاہر حق ایک کے پاس ہے، تینوں کے پاس ہے، ایک ہی کے پاس ہے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ تینوں اقوال کے متبعین موجود ہیں. چلو ایک کی، جس نے حق کی ثابت کی ہے وہ تو متبع ہے، باقی مقلد ہیں کہ نہیں؟ باقی مقلد ہیں. جو میں نے کہا سمجھا یا خلاصہ پھر سے بیان کروں؟ بات ہو رہی ہے تقلید کی، اجتہاد کی اور اتباع کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فرما بردار کی، طاعت کا. طاعت ممکن نہیں ہے بغیر شریعت کے احکام کو جاننے کے. شریعت کے احکام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کے دلائل کو دیکھا جائے، دلیل نکالنے کے لیے. احکام شریعہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اس نص میں سے. اس کے بعد حکم جو اخذ کیا گیا ہے یہ صحیح اور صریح ہونا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ جو نصوص شرعی ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا تو قطعی ہیں یا ظنی ہیں، اور یہ دو قسم کے ہیں، ثبوت کے اعتبار سے اور دلالت کے اعتبار سے، قطعی ثبوت و دلالہ، ظنی ثبوت و دلالہ، یا قطعی ثبوت ظنی و دلالہ، یا ظنی ثبوت قطعی و دلالہ. تو چار قسم کے نصوص ہیں. ثابت القطعی کہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کے نص ثابت قطعی. اس کی مثال قرآن مجید سارے کا سارا. ہم جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، نہیں کہ تبھی راوی کو دیکھیں کہ اس میں کون سا راوی ہے، یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے. قرآن مجید کی ساری کے سارے آیات، سارے کے سارے الفاظ صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے کلام، ہمارا ایمان ہے. یہ تو قطعی ثبوت ہے. قرآن کی دلالت جو ہے، یعنی جس مسئلے کے لیے دلیل بیان کی جا رہی ہے اس آیت کو، کیا ظنی ہے یا قطعی ہے، یعنی 100% یہی معنی ہے یا کچھ اور معنی بھی ہو سکتا ہے. قطعی دلالہ کی مثال وہ اقیم الصلاۃ ہے، قطعی دلالہ ہے کہ نماز قائم کرو، فعل امر ہے تو نماز قائم کرو، فرض ہے. ظنی الدلالہ آیت ہے قرآن، ظنی الدلالہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جن کو طلاق دی گئی وہ تین قروء انتظار کریں، بیٹھی رہیں. اب تین قروء عربی زبان میں طہر کو بھی کہتے ہیں، پاکیزگی کو بھی، اور حیض کو بھی کہتے ہیں. اب آیت کریمہ قطعی ثبوت ہے کہ نہیں؟ قطعی ثبوت ہے. لیکن دلالت کیا 100% ہے صحیح کہ حیض معنی ہے یا طہر معنی ہے؟ 50-50 ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، ایک صحابی کہتے تھے کہ طہر ہے، دوسرے کہتے تھے حیض ہے، لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجلسی اقرأکی، جب حیض آئے تو اپنا قرق بیٹھ جایا کرو. تو قرق مطلب کیا ہوا؟ حیض ہوا. تو قرق مطلب حیض ہوئی، قرآجہ شیخ نظیم فرماتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر قرق مطلب حیض ہے. لیکن ہمیں دیکھنا تو پڑا، تھوڑی جدوجہد کرنی پڑی کہ نہیں؟ وہ اقیم الصلاۃ میں کچھ جدوجہد کی ہم نے سمجھنے کے لیے. واضح لفظ اور دلالت بھی قطعی ہے، ثبوت بھی قطعی ہے. لیکن قرو کے معاملے ہم نے جب ہم نے دیکھا تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑا، تھوڑا سا دیکھنا پڑا. تو یہ کس قسم کی ہے مثال ہے؟ قطعی ثبوت ظنی الدلالہ، ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے قطعی ثبوت ظنی الثبوت قطعی الدلالہ. اچھا، جو احادیث ہیں، احادیث دو قسم، متواتر جو ہیں وہ قطعی ثبوت ہے، بعض علماء کہتے ہیں قطعی ثبوت ہیں کہ ثابت ہیں. آپ گن ہی نہیں سکتے، اتنی راوی نے اس حدیث کو روایت کیا، آپ گن نہیں سکتے لا تعداد میں، اور سارے کے سارے ثقات ہر طبقے میں، یعنی تعداد راویوں کی ایک تو آپ گن نہیں سکتے اور ہر طبقے میں نہیں گن سکتے آپ. طبقہ مطلب ہے امام بخاری نے روایت کیا ہے تو ان کے ساتھ ہی ایک طبقہ ہے، ان کے استاد دوسرا طبقہ ہے، ان کے استاد تیسرا طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہر طبقہ ہم گن نہیں سکتے، تو متواتر ہے. تو بعض نے کہا متواتر جو ہے وہ قطعی الثبوت ہے، اور بعض نے کہا نہیں، متواتر کے بھی ہم سند کو دیکھیں گے، ایک سند دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، دسویں دیکھی، اگر سارے صحیح تو حدیث صحیح، بس ختم. اور یہ قول راجح ہے. قطعی ثبوت وہ دلیل ہے، وہ حدیث ہے جو دیکھنے کے بعد پتہ چلے کہ اب یہ صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. حدیث کی تین قسمیں ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے. حسن بھی صحیح کی قسم ہے. تو پھر دو قسمیں ہو، ایک مقبول ہے، ایک مردود ہے. جو صحیح ہے وہ مقبول ہے، جو ضعیف ہے وہ مردود ہے، اگر وہ حسن غیر کے درجے پر نہیں فائز ہو سکتی. تفصیل گزر چکی ہے، وقت نہیں میں بیان کروں. بہرحال تیسری قسم، چوتھی جو قسم ہے، ظنی الثبوت ہے اور ظنی الدلالہ ہے، یعنی حدیث احاد ہے، متواتر نہیں ہے. سند آپ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کر لیا کہ صحیح ہے، سند دیکھیے سارے ثقات ہیں. اور دلالت جو ہے وہ ظنی ہے. اس کی مثال اسے کو یاد ہے، صحیح مسلم کی روایت، سرکش گھوڑوں کی دلیل، سرکش گھوڑوں کی دم ہلانے کی جو دلیل ہے، بعض علماء نے یہ سمجھا کہ رفع دین سے منع کیا گیا ہے نماز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور تیسری رکعت اٹھتے وقت. حالانکہ امام مسلم نے اس حدیث کو جب بیان کیا ہے تو باب تشہد میں اس کو بیان کیا ہے کہ تشہد میں بیٹھتے تھے بعض صحابہ اور اپنے ہاتھ یوں ہلاتے تھے جب سلام پھیرتے تھے، اور سرکش گھوڑا بھی یوں ہی دم ہلاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں کیوں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے رہتے ہو، نہ کیا کرو نماز میں. تو بعض لوگوں نے اس دلیل کو، اس روایت کو دلیل بنایا کہ رفع دین نہیں کرا منسوخ ہو چکا ہے. اور باقی جتنی بھی روایت تھی صحیح بخاری میں، مسلم میں، صحیح سیتہ میں یا دیگر حدیث کی کتابوں میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی گواہی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد صحابہ کرام بھی یہی عمل کرتے رہے. اگر یہ حکم منسوخ ہو چکا تو صحابہ کرام سے کبھی ثابت نہ ہوتا، لیکن کیونکہ منسوخ نہ ہوا اور یہ دلیل صریح نہیں ہے، یاد رکھیں صریح نہیں ہے، صحیح ہے، سندن صحیح ہے، متنن صحیح ہے، حدیث کا حکم کیا صحیح ہے، لیکن صریح نہیں ہے کہ یہ دلالت نہیں ہے سرکش گھوڑوں کی روایت جو ہے وہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے. یہ دلیل صحیح تو ہے لیکن صریح نہیں ہے. تو یہ جاننا لمبی بات، یہ کہ ایسے جانا جاتا ہے بغیر علم کے، کیا تو جد جہد ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو پھر احکام شرعی کو جاننے کے لیے اجتہاد ضروری ہے. اجتہاد میں لوگوں کو قسمیں ہیں، بعض لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں سارے مسائل میں، علماء ہیں وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، اہل اجتہاد ہیں. پھر یا تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے ان کو دوگنا اجر ہے، غلط فیصلہ کریں گے تو ایک اجر ضرور ملے گا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم واجتهد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر واحد. اور اگر وہ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے جزاک اللہ عاجز ہو جائے یا قاصر ہو جائے، عاجز بالکل نہیں کر سکتا، قاصر کچھ پتہ چلا کچھ پتہ نہیں چلا، اب دلیل تو مل گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہی، سمجھنا سمجھ سے قاصر ہے، وہ پوری سمجھ نہیں آ رہی اسے، اب کیا کرے گا؟ عالم کے پاس جائے گا، اس کی بات سنے گا. اگر دلیل موجود ہے اتباع ہے، دلیل موجود نہیں ہے تقلید ہے. تو تقلید سب سے آخر میں میرے بھائیو، یہ اچھی طرح جان لے، تقلید مذموم ہے شریعت میں، مذموم ہے، تقلید کی شریعت مذمت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جہالت تقلید سے جڑی ہوئی ہے، لا علم ہی تقلید کرتا ہے بغیر علم والا جاہل جو ہے، اور علم فضیلت ہے، علم نور ہے. لیکن یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کے مدارک، ان کی سمجھ، ان کی عقل برابر نہیں ہے. بعض سلطان نے زیادہ دیا، بعض کو کم دیا ہے، بعض زیادہ محنت کرتے ہیں، بعض کم محنت کرتے ہیں. محنت سب کو کرنی چاہیے، یاد رکھیں یہ ضروری ہے کہ سر موسم محنت کریں. جیسے ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. لیکن ہر مسئلے کو جاننا ضروری ہے. آرگن ٹرانسپلانٹ کو ایک گدھریڈی وغیرہ سے کہیں نہیں آپ نے یہ علم بھی حاصل کرنا ہے، تب تو مشقت ہے، مشکل ہے. ایسے مسائل میں سائل کو چاہیے کہ دلیل کے ساتھ وہ مسئلہ پوچھے عالم سے. آئے بس دلیل ہے تو بیان کر دے گا، متبع ہو گیا. دلیل نہیں ہے کیونکہ اجتہادی مسائل امت میں موجود ہیں، جیسے کہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اب قرآن کی اگر آیت کوئی واضح ہے کہ نہ کرو تو بات ہی ختم ہے، یا کرنا جائز ہے جھگڑا ہی ختم ہے. نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی ایسی حدیث ہے جس میں واضح الفاظ ہوں کہ کرنا یا نہیں کرنا ہے، پھر اجتہاد کا باب کھلتا ہے. پھر اجتہاد یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. صحیح ہے تو دلیل کے مطابق ہے، مجتہد کو بھی اجر ملا اور فیصلہ کرنے والا بھی سرخرو ہے، اور جو فیصلہ جو سائل ہے وہ بھی متبع ہے. لیکن اگر اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو مجتہد کو ایک اجر ضرور ملا، اور متبع کو جب تک کہ اسے دوسرا قول نہیں ملتا دلیل کے ساتھ، اس قول کی جب وہ اس قول کو لے گا عمل کرے گا وہ مقلد ہے. تو قول راجح تینوں میں سے کون سا ہے؟ میرا قبلہ جو ہیں وہ تین گروہ میں بٹ چکے ہیں تقلید کے متعلق. ایک گروہ نے کہا کہ تقلید مطلق حرام ہے، کیونکہ اس میں غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتباع ہے بغیر دلیل کے، اور یہ بات بالکل جائز نہیں ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. دوسرے گروہ نے کہا کہ تقلید فرض ہے، کیونکہ اجتہاد آج کے زمانے میں یا متاخرین میں ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے اجتہاد. انہیں اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے مکمل طور پہ. انہوں نے کہا نہیں، صرف جو فقہا ہیں، جو مشہور فقہا ہیں، چار مذہب جو ان میں سے ایک کو اپنانا ہی پڑے گا، واجب ہے، کیونکہ اجتہاد اب کر نہیں سکتے. تیسرے گروہ نے کہا جو وسط ہیں کہ دونوں نے غلطی کی ہے، تقلید نہ فرض ہے نہ واجب ہے جیسے کہ دوسرے گروہ نے کہا، اور نہ ہی حرام جیسے کہ پہلے گروہ نے کہا. تقلید ضرورت کے لیے جائز ہے اور بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کس موقع پر واجب ہو جاتی ہے، اور کب حرام ہوتی ہے، اور کب جائز ہوتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو. سوال کیسے کریں؟ دیکھیں سوال کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے مشافہتن، آپ براہ راست عالم سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ عالم کی کتاب کی طرف جاتے ہیں اور اس کتاب سے اس مسئلے کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. جیسے کہ فتاوی کی کتاب ہے یا کوئی فقہ کی کتابیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا رکوع جو ہے وہ رکن ہے یا واجب ہے یا کیا ہے، آپ فقہ کتاب اٹھاتے دیکھتے ہیں کہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کا جواب مل گیا کہ نہیں؟ جواب مل گیا ہے. یا تو براہ راست پوچھتے ہیں، یا اب تو تیسرا بھی طریقہ آ گیا، آسان طریقہ، کہ ریکارڈنگ سے آپ آسانی سے سن سکتے ہیں علماء کے فتاوی اور اقوال جو ہیں. تو یہ طریقہ ہے سوال کا اور جواب کا. علماء نے، یہ ہمارے علماء کا موقف ہے، میرے بھی یہی موقف ہے، جب تقلید کی بات کرتے ہیں تو مطلقاً تقلید کو جائز قرار نہیں دیتے، یاد رکھیں، اور ہم مطلق حرام کہتے ہیں. جو قول وسط ہے، علماء کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ نہ مطلق حرام ہے نہ مطلق جائز ہے. تو کون سے ضوابط ہیں تقلید کے جس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اگر تقلید کرنی ہے تو کب اور کیسے کرنی ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 8-10 ضوابطیں ہیں، وہ اچھی طرح یاد رکھ لیں. ان ضوابط، جب میں اور میرے علماء تقلید کی بات کریں تو ان ضوابط، ان حدود شرعیہ کے اندر رہ کے ہم بات کرتے ہیں. نمبر ایک، شریعہ اسلامیہ قرآن اور سنت ہے، نصوص القرآن والسنہ. شریعہ اسلامیہ کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. اور سارے کے سارے امت جو ہے وہ قرآن اور سنت کی محتاج ہے. قرآن سنت کسی کا محتاج نہیں یاد رکھیں، نفس کسی کا محتاج نہیں، ہم لوگ جو ہیں ہم مسلمان نسخ کے محتاج ہیں. نمبر دو، اسلامی شریعت حجت ہے، یعنی جب نص مل جائے تو بس حجت ہے، اسلامی شریعت حجت ہے ہر مذہب کے اوپر، ہر مذہب پر اسلامی شریعت حجت ہے، نہ کہ کوئی مذہب شریعت پر حجت ہو سکتا ہے، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے. یعنی کوئی مذہب کسی امام کا قول ہے وہ کسی حدیث سے ٹکراتا ہے تو شریعت حجت ہے، حدیث تو حجت ہے، امام کا قول کبھی حجت نہیں ہو سکتا شریعت کے سامنے، یاد رکھیں کہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو. اس لیے ائمہ نے اپنی گردن آزاد کر لی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور قول ہے، دونوں کا معروف و مشہور قول ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے. تو نص ہمیشہ مقدم ہے. نمبر تین، مذاہب فقہیہ کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہ صرف شریعت کے نصوص کو سمجھانے کے لیے، آسان طریقے سمجھانے کے لیے بنائے گئے تھے. یاد رکھیں جو مذاہب ہیں فقہیہ صرف چار نہیں ہیں، مشہور چار ہیں بس، ورنہ امام ابو زاہی، امام سفیان ثوری، ان سب کے اپنے اپنے رائے تھی، جہاں پر نص نہیں ہوتا تھا اجتہاد کرتے تھے، ان کے شاگرد نوٹ کرتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں جو باقی رہے وہ چار ہیں، باقی تقریباً ختم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے شاگردوں نے اس علم کو محفوظ نہیں کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا امام مالک سے اور امام لیث بن سعد سے، لیکن میں نے پایا امام لیث کو امام مالک سے زیادہ عالم. آج امام لیث کے کہاں علم، کوئی علم، کوئی بھی نہیں. امام مالک کا پورا مذہب آپ دیکھیں، ان کا پورا علم محفوظ کر دیا گیا ہے تقریباً، لیکن امام لیث بن سعد کا کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے، صرف محدثین کی جب بات ہوئی تب تب ان کے کوئی فتاوی آتے ہیں، بعض جگہ پہ موجود ہیں کتابیں لیکن بالکل اسکیٹرڈ ہیں، جمع نہیں کیا گیا. یہ جتنے بھی مذاہب بنے ہیں یہ سارے کے سارے نصوص شریعت کو آسان کرنے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے یہ بنائے گئے تھے، نہ کہ ان کی اندھی تقلید کرنے کے لیے. یاد رکھیں کسی عالم نے بھی، پہلی بات ہوئی، کسی عالم نے یہ مذہب بنایا نہیں تھا. حقیقت سمجھے مذہب کی، یعنی جب امام سفیان ثوری نے فتویٰ دیا تو یہ نہیں کہا کہ صرف میری بات مانو کسی اور کی بات نہ ماننا، انہیں شکر فتویٰ دے دیا ان دلائل کی بنیاد پر جو وہ جانتے تھے، دلیل نہیں ملی انہیں اجتہاد کے طور پر فتویٰ دے دیا، ان کے شاگردوں نے ان کی بات کو لیا. لیکن جب کوئی کسی اور عالم کا قول ان کو ملا امام اوزائے کے دوسرے کا دلیل کے ساتھ، تو امام سفیان ثوری کی بات کو چھوڑ کر امام اوزائے کی بات کو لے لیا. یہ ماحول تھا اس زمانے میں، کتنا اچھا ماحول تھا، کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، حق کی تلاش ہے، حق مل جائے وہی دین ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تعصب نہیں ہے، یہ نہیں میرا امام آپ سے بہتر ہے، آپ کے امام مجھ سے، ہرگز نہیں، یہ جھگڑا تھا ہی نہیں. تو ائمہ نے، فقہا نے مذاہب خود بنائے نہیں، اور جب بنے ہیں ان کے شاگردوں نے جب بنائے ہیں تو اس لیے نہیں بنائے تھے کہ اس میں تعصب کیا جائے یا صرف یہی مذہب ہے، یہی دین ہے، باقی چھوڑ دیں شریعت کو. یاد رکھیں امام ابو یوسف، امام محمد حسن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جب امام ابو حنیفہ کی بات سنتے تھے بعض اوقات مخالفت بھی کرتے تھے، کئی مسائل جن میں اختلاف ہوا ہے، اگر صرف امام کے قول حجت ہوتا اور دین ہوتا تو شاگرد کبھی اختلاف کرتا اپنے امام سے، وہ تو ایک کھلا میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے کہ یاد رکھیں جب دلیل مل جائے تو وہی دین ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، تم لوگ بھی یہی سمجھنا. لیکن ایک دور آیا چوتھی صدی کے آغاز میں، تعصب شروع ہو گیا مذاہب کا آپس میں، وہ کہتے نہیں ہمارا مذہب سچا ہے تمہارا جھوٹا ہے، تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور فتنے ڈالنے والے لوگوں نے، موافقین نے اس فتنے کو اجاگر کیا، اور بعض اچھے لوگوں نے انجانے میں، یہ جانتے ہو اللہ اعلم، انہوں نے ان مذاہب کو اور مضبوط کیا، کتابیں لکھی گئیں. چوتھی صدی میں، تیسری صدی میں کوئی کتاب نہیں تھی فقہ کی، یاد رکھیں چوتھی صدی کے آغاز میں قدوری لکھی، فقہ حنفی میں قدوری لکھی گئی. یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ تعصب کی وجہ سے شروع میں لکھی گئی تھیں، حالانکہ بعض کتاب اتنے بھی آیا ہے کہ شادی اور نکاح بھی حرام ہے، شافعی ایسے نہیں کر سکتے آپ، صرف حنفی سے کرے گا بس، یہ اتنے تعصب اتنی پہنچ جائے گا، سبحان اللہ. یہ اصل مذہب بنائے نہیں گئے تھے، جب بنے تھے تو عجم بہت سارے آگے تھے کلمہ, یعنی کافر تھے کلمہ پڑھ لیا, عجم تھے, عربی نہیں آتی تھی ان کو, تو سمجھنا بہت ضروری تھا. نئی چیزیں آگے تھیں, نئے مسائل آگے تھے, قرآن سنت دلیل نہیں ملتے تھے, اجتہاد کا دروازہ کھل گیا, مجتہدین جواب دیتے. جب جواب دیتے مجتہدین, بعض اوقات دلیل ہوتی, بعض اوقات دلیل نہ ہوتی اپنے علم کے مطابق, وہ تو معذور ہیں, یا ایک اجر یا دوگنا اجر. اور جو عمل کرنے والے وہ بھی معذور ہیں, کب تک؟ جب تک کہ ان کو دوسری دلیل مخالف نہیں ملتی. اگر دوسری دلیل مل جائے, کسی اور عالم کا قول مل جائے دلیل کے ساتھ اپنے امام کے قول کے مخالف, تو یہ فرض ہے کہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر, اپنے امام تو وہ ہے جو حق پہ ہے, جو خاص ہم شخصیت کو نہیں جانتے. یاد رکھیں ہمارا دین شخصیت نہیں پہچانا جاتا, ہماری شخصیات دین سے پہچانی جاتی ہیں. وہ تو کرسچن ہیں جن کا دین صرف ان کی شخصیات سے پہچانی جاتی ہیں, جو پادری کہہ دے وہی دین ہے بس, اگرچہ بائبل کے خلاف کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہم نہیں جانتے بائبل کیا ہے, یہ بائبل ہمارے نہیں اتاری گئی, یہ اتاری گئی پادریوں کے لیے, جو وہ کہیں گے وہی دین ہے ہمارے لیے. لیکن نہیں, قرآن مجید اور صحیح حدیث وہ ہر مسلمان کے لیے ہے, ہر مسلمان کے لیے ہے. جو سمجھ سکتا ہے تو الحمدللہ عمل کرے, نہیں سمجھ سکتا کوشش کرے, جو کوشش کرے سے قاصر ہے تو عالم کے قول پہ رجوع کرے. اگر عالم صحیح فتویٰ دیتا ہے تو معذور ہے, اور غلط فتویٰ دیتا ہے تب بھی معذور ہے, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے. اور جو عوام ہے وہ یا تو خود اجتہاد کا نہیں کر سکے, وہ تقلید کرے, یا دلیل ہے تو پھر اتباع ہوتی ہے. تو یہ حقیقت تھی مذاہب کی. نمبر چار, کسی مذہب کی اتباع اس شرط پر جائز ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس پر عمل کیا جائے گا دلیل کے ساتھ, جب دلیل موجود ہو. اگر دلیل موجود نہ ہو تو اس مذہب کے امام کے قول کو لیا جائے گا, بشرط یہ کہ اس قول کے مخالف میں کوئی نص نہ آ جائے یا کسی اور عالم کا قول نہ آ جائے. یاد رکھیں, دیکھیں ہم صحابی کی بات کرتے ہیں, دو شرطوں کے ساتھ صحابی کے قول کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر صحابی کے بعد امام ابو حنیفہ کون ہے اور امام شافعی امام مالک کون ہے؟ بات دلیل کے ساتھ ہے, حجت ہے. دلیل نہیں ہے تو اس قول کو اپنائیں گے جب تک کہ ہمیں دوسرا قول نہیں, اگر نہیں ملتا تو وہی حق ہے. اگر لیکن اس نیت سے ہم اس امام کے قول کو لیں کہ جب بھی حق کسی اور جگہ سے مل جائے گا دلیل کے ساتھ تو میں اسی کی اتباع کروں گا, اسی طریقے سے جو اندھی تقلید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نمبر پانچ, کسی بھی متعین مذہب کے متبع کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں کسی اور مذہب کی طرف لوٹ جائے. یعنی بعض لوگ مذہب حنبلی کو اپناتے ہیں, جب ہم یہ کہتے ہیں مذہب حنبلی کو اپناتے ہیں اس کو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اندھی تقلید کرتے ہیں, اس مطلب سمجھیں ذرا. اس مطلب یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے فتوے کو لیتے ہیں. اجتہادی مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے, قرآن مجید میں اس کی دلیل نہیں ہے, صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے, صحابی کا قول نہیں ملا, نہ اس پر کوئی اجماع ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا کریں گے؟ اب دو راستے ہیں, یا تو مجتہد جو ہے آج کے دور کا خود اجتہاد کرے اور فیصلہ کر دیں, یا متقدمین کے قول کو دیکھے سلف میں سے کس کا قول ملتا ہے اسے. اس نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کا قول جو وہ زیادہ قریب ہے قرآن و سنت کے, کیونکہ جو بھی قول کرتے ہیں دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اجتہادی مسئلہ ہے, اب میرے سامنے دو راستے ہیں, میں مجتہد ہوں, یا خود اجتہاد کروں, امام احمد بن حنبل کی پیروی کروں اجتہادی مسئلے میں, تو کہ امام احمد بن حنبل مجھ سے بہتر ہے. شیخ بن باز نے یہ راستہ اپنایا ہے. تو اکثر ان کے فتاوی جو اجتہادی مسائل ہیں, بلکہ ابن تیمیہ نے بھی یہ راستہ اپنایا ہے. تو امام احمد بن حنبل, اس لیے ابن تیمیہ کیا مشہور ہے؟ حنبلی مشہور ہے. شیخ بن باز کیا مشہور ہے؟ حنبلی مشہور ہے. وہ کس طریقے سے حنبلی ہیں؟ اس نے جیسے کہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں کہ امام کا قول اگر آ جائے تو حدیث بھی گئی اور آیت بھی گئی, آیت بھی منسوخ ہے حدیث بھی منسوخ ہے, ہرگز نہیں. جیسے کہ بعض لوگوں نے اصول بنا رکھے ہیں اصول کرخی میں, اگر کوئی بھی آیت ہمارے اصحاب کے قول ہمارے علماء کے قول سے ٹکرا جائے تو آیت منسوخ ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی، آتی ایسے منسوخ ہو گئی، اللہ کا فرمان ہے یہ، یا کوئی بھی حدیث آ جائے اور ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے تو حدیث ہی منسوخ ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ یہی اندھی تقلید ہے، یہ تقلید شرک اور کفر کے دائرے میں غرق کر دیتی ہے. وہی پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور عالم کے قول کو بھی اپنا لے. یعنی ایک مذہب سے جڑنا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مذہب کی بات کریں، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر 6، مقلد پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کو تعصب سے پاک رکھے. مقلد کے لیے مقلد پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کو تعصب اور اندھی تقلید سے پاک رکھے. کیونکہ مذاہب جو ہیں، یہ جو مسالک ہیں، یہ کوئی نئے دین نہیں ہے جو اسلام کو نسخ کر دے یا قرآن سنت کو نسخ کر دے، یہ شریعت میں سے نکالے گئے ہیں، تو شریعت پر غالب ہے، نسخ ان پر غالب، یہ نسخ پر غالب کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ قرآن و سنت ہی بنیاد ہے، وہ یہی غالب ہیں سب پر. کسی امام کا قول ہو، کسی صحابی کا قول بھی اگر ٹکرا جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو امام کا قول تو دور کی بات ہے. نمبر 7، جو مذاہب میں جو آپس میں اختلاف ہے، یہ اختلاف ہم ختم نہیں کر سکتے، یاد رکھیں یہ اختلاف رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما زال مختلفین الا من رحم ربک، اختلاف رہے گا کیونکہ عقلیں ایک جیسی نہیں ہے، سوچ سمجھ ایک جیسی نہیں ہے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ اچھی نیک نیتی کے ساتھ ہم حق کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے. ہم اختلاف ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم جوڑ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم سب اگر ایک ہی نعرہ لگائیں کہ قرآن اور سنت سلف کی سمجھ کے مطابق، تو مسئلہ آسان ہے کہ نہیں؟ جو چیز سلف سے ثابت ہے اسی پر ہم متحد ہو جاتے ہیں، اور جو چیز سلف سے ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میں نص کی بات کر رہا تھا، تو ابھی بھی نص کی بات کر رہا ہوں میں. فرق کیا ہے کہ نص کو سمجھنے کے لیے کیا بہتر ہے، کہ میں اپنی سمجھ سے، آپ اپنی سمجھ سے، یا کوئی اور اپنی سمجھ سے سمجھے، یا ایک موحد سمجھ کے مطابق ہم سب سمجھیں؟ ایک موحد مطابق سمجھ کے مطابق، اور صحابہ کرام اس کی واضح دلیل ہے. صحابہ کرام کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد اتباع تابعین جو ہیں، یہ واضح دلیل ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے قرآن سنت کو سمجھا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ مذہبی اختلاف ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم کر کے جمع کر سکتے ہیں، اختلاف کم کر سکتے ہیں، اور ان مسائل میں ہم جمع ہو سکتے ہیں جو سلف سے ثابت ہیں. نمبر 8، علماء کی قدر کرنا واجب ہے، مجتہدین علماء کی قدر کرنا واجب ہے. اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی اجتہاد میں تو کوئی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ مجتہد ہے، وہ عالم ہے. خاص طور پہ اہل سنت جماعت کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں، اہل بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو ہے قابل مذمت، ان کے کوئی قدر و احترام نہیں ہے، لیکن اہل سنت جماعت کے علماء ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوگی تو بشر غلطی کر سکتے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو لوگوں کو عوام کے سامنے بیان کر کے ان کے سامنے گستاخی کرنا جائز نہیں ہے. ہمیں ادب اور احترام سے کام لینا چاہیے، اور جو ان کی غلطیاں ہیں وہ ادب کے الفاظوں سے دور کرنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ کہ یہاں پر امام کا یہ قول ہے، اس حکم یا اس قول یا اس فتوے کا جو ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور امام صاحب کی یہ دلیل تھی، اس دلیل میں یہ ضعف ہے، یہ کمزوری ہے، اور ہمارے علماء کے یہ قول جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی دلیل یہ ہے. ادب کے دائرے کے اندر رہ کے، کیونکہ وہ مجتہد تھے، ان کو ایک اجر تو ضرور ملا اگر غلطی بھی کر گئے ہیں، تو اجر پانے والے کو کیسے مذمت کریں ہم، جس کی مذمت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو ہم کیسے ان کو مذمت کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ کس نے ہمیں اجازت دی ہے؟ لیکن بعض تعصب کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں بڑے اماموں کو، اور یعنی بعض کتابوں میں سے کہیں سے روایت لے کے دیکھیں فلاں نے کیا کہا ہے کہ یہ مرجی ہے، فلاں نے کہا کہ یہ کافر ہے، فلاں نے کہا کہ یہ میرے بھائی سند کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، اور ہر انسان کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، ہم ابتدا کو دیکھتے ہیں انتہا کو نہیں دیکھتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید، ایمان اور توحید پہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کرے. اور ان علماء مجتہدین کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. کیا ٹائم گزر گیا آج کے درس میں؟ اتنا کافی ہے. کوئی سوال ہے آج کے درس کے متعلق؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ حج پہ بعض لوگ آتے ہیں اور تقلید کرتے ہوئے حج کر کے چلے جاتے ہیں، کو نہیں پتا ہوتا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. یاد رکھیں ہر عبادت کے ارکان، شروط، ارکان اور واجبات ہوتے ہیں. جب یہ شروط، ارکان، واجبات مکمل ہو جائیں تو عبادت درست ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ اس میں کسی کی اتباع کی ہے یا کسی کی تقلید کیا کیا کہ جب یہ چیزیں شروط پوری ہیں، ارکان اور واجبات پورے ہیں تو عبادت درست ہے. لیکن یہ ضروری ہے، بعض لوگ اس سے غافل ہیں کہ عبادت کرتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ، غلطی ہوتی ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. بھئی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کریں، پہلے علم حاصل کریں، پھر عبادت کریں. خاص طور پہ حج اور عمرہ، یعنی حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے پوری زندگی میں. اور اس لیے اکثر غلطیاں حج میں ہوتی ہیں کیونکہ نماز ہم روز پڑھتے ہیں، روزے بھی سالانہ رکھتے ہیں الحمدللہ 30 دن، زکات دینے والے بھی زکات دیتے، وہ جانتے ہیں احکام کیا ہیں. لیکن حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، ایک موقع ملتا ہے، دوبارہ پتہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو لوگ بڑے جو جذبے کے ساتھ آتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، مشقت اور تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن آتے ہیں اللہ رحم کرے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. کیونکہ کئی لوگ ارکان چھوڑ جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کوئی حج چھوڑ کے چلا جاتا ہے، صحیح حج رکن ہے، کہتے یار ایک تو کیا تھا شروع میں، تمتع کی نیت سے آتے ہیں، ایک سعی کر کے، ایک سعی تو عمرے کا کیا، بھائی حج کا کہاں کیا آپ نے. اس طریقے سے جو ہے ان کا حج ابھی بھی لٹکا ہوا ہے جب تک وہ پورا کرتے نہیں ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج عمرۃ للہ. تو احکام کو سمجھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض میں بھائی دیکھیں ارکان اسلام 5 جو ہیں، حلال اور حرام کا علم جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض ہے. جو شخص نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے، وہ شراب پیتا ہے، کہتے یار جانتے نہیں حرام ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ سوچنے کی بات، وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ موبائل فون استعمال کرنا جانتا ہے، وہ کمپیوٹر استعمال کرنا جانتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہ شراب حرام ہے. کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان؟ تو یہ چیزیں جو ہے بنیادی چیزیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے، ہر مکلف پر فرض ہے. ارکان اسلام اور حلال و حرام کا علم، حج ارکان اسلام میں سے میرے بھائی. ہاں جو حج نہیں کر رہا اس پر فرض نہیں کوئی علم حاصل کرے. اب جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جب آپ حج کرنا چاہتے ہیں فرض عین ہو گیا آپ کے اوپر، اب آپ نے حج کرنا ہے، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ علم حاصل کر کے پھر حج کریں. اچھا کیا باریک بھی نہیں جانے بھی ضروری نہیں؟ باریک بھی نہیں جانے ضروری نہیں ہے. شروط، ارکان، واجبات یہ ضروری ہے. باقی جو مسائل جو پیش آتے ہیں پھر علماء سے رجوع کرو. کیونکہ بھائی میرے بھائی یہ ناممکن ہے کہ آپ حج کے متعلق ہزاروں مسائل ہیں سارے آپ یاد کر کے جائیں گے، نہیں یہ نہیں کر سکتے، ناممکن ہے میرے بھائی. یہ تو علماء بھی نہیں کر سکتے، ہم عوام الناس کیسے ہم زبردستی کریں؟ نہیں، آپ جب تک یہ ہزار مسائل حج کے نہیں یاد کرتے آپ حج نہ کریں، پھر حج کرے گا کون؟ پھر تو کوئی نہیں کر سکتا حج، پھر تو علماء بھی حج نہیں کریں گے. تو آسانی کے لیے یہ ہے جو بنیادی علم وہ حاصل کریں، اور جو اس کے باوجود جب مسائل پیش آتے پھر علماء فصل الحذکر کنتم لا تعلمون، علماء کے پاس جائے اور ان سے فتوا لیں اور اس پر عمل کریں. الا یہ کہ جب تک کہ کسی اور عالم کا قول دلیل کے ساتھ آپ کو نہیں مل جاتا پھر تو آپ معذور ہیں. واللہ اعلم. ہاں یہ دیکھیں, یہ عام طور پہ غلطی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس گروپ کے ساتھ ہم آئے ہیں جو علم جو وہی حق ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اندھی تقلید چلتی ہے, عوام الناس اس اندھی تقلید میں گھر چکے ہیں. ہم نے علم سے, حکمت سے, پیار محبت سے ان کو اس دلدل سے نکالنا ہے. یاد رکھیں گیند اب جتنے زور سے دیوار پر اتنے زور سے واپس آئے گی. اور یہ کبھی حل ہے کہ تقلید جو ہے حرام ہے, شرک ہے. یاد رکھیں کہ کوئی حل بھی نہیں ہے. حل یہ ہے کہ میں روی اختیار کی جائے, حق کی بات دلیل کے ساتھ بیان کیجئے, حکمت کے ساتھ. لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں حج کے لیے, آتے ہیں بھائی یہ غلطی ہے, اس کی یہ دلیل ہے, مان لیتے ہیں الحمدللہ. کیونکہ جھگڑا نہیں ہوتا, نہیں تم نے تقلید کرنی, تم حرام کام کر رہے ہو, تمہارا کوئی حج نہیں, جاؤ تم ایسے جاؤ گے, کون سنے گا آپ کی بات, کون سنے گا میری بات. کہ یہی بڑے عالم آگے ان کی بات سنتے رہے, ہمارے علماء دیکھیں ان کے سر داڑھی سب سفید ہو گئی ہے, مساجد میں درس دیتے ہیں. ہم یہاں کا وہابیوں کی بات سنیں, ہم وہ تو ہمیں آپ کو وہابی سمجھتے ہیں. کہاں سے ہم سے کہاں سے سوال کریں گے وہ. جب ہمارے دروازے کھولیں گے ان کے لیے, ان سے بات کریں گے, دہلی کے ساتھ پیش کریں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, بھئی یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے, میں نے کتاب اٹھائی, حدیث پڑھ کے سنا دی بس. وہ شخص بول نہ سکا. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ صحابی کا عمل ہے, اب آپ کی مرضی ہے. خاموش ہو کے تھے, یار آپ سچ کہہ رہے ہیں. ہاں بعض جھگڑالو ہوتے ہیں, جھگڑا کرنے وہ چھوڑ دیں, ہمیں کسی نے حکم دیا کہ تم بھی جھگڑا کرو. مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہم نے صرف نصیحت کرنی ہے, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. باقی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمانی, ہم نے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. دل کا کھولنا, دل کے تالے جو لگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام ہمارے ذمہ ہے, وہ ہم نے کرنا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا بھی کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما, جیسے ہمیں سمجھ عطا فرما ان کے لیے بھی سمجھ عطا فرما, ان کو بھی سمجھ عطا فرما ان کے لیے بھی یہ راستہ آسان کر دے. میرے سرفیت کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں سلفیت کا راستہ پہلے سے مشکل ہے, اپنے بندہ خلاقی سے اور اس کو مشکل نہ کر دینا. بعض وہ جلدی چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بل پیشہ جلدی ہائی ہو جاتا ہے, جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں. بھئی آپ کا راستہ تو پہلے سے مشکل ہے. کہ جانتے کیوں مشکل ہے؟ کہ سلفیت کا راستہ کا مطلب ہے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ اور سلف کی بات ہم مانیں گے. اس بات کے خلاف اگر والدین بھی بات کریں ہم نہیں مانتے. دیکھیں والدین بھی بات کریں ہم نہیں مانتے, کیونکہ مخالف ہے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کرام کے راستے سے مخالف ہے. کوئی امام کرے ہم نہیں مانتے. ارے ہمارے علماء سب غلط, ہمارے بات میرے آپ کے عالم کی نہیں ہے. میں نے کب کہا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو چھوڑ کے امام ابن تیم کی تقلید کریں؟ کب کہا ہے ہم نے؟ میں نے کب کہا ہے کہ آپ اشرف تھانوی صاحب کی بات کو چھوڑ کے شیخ ابن باز کی بات کو لے لیں؟ کب کہا ہے ہم نے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سنت سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھو, تب تو مسئلے ہو سکتے امت میں, تب ہم قریب آ سکتے ہیں. ورنہ آپ اپنے امام کی بات کریں گے, میں اپنی امام کی بات کروں گا, کب ہم اکٹھے ہوں گے, کب قریب ہو سکیں گے ہم؟ تب تو مسئلہ کوئی حل نہیں ہونے والا. الا رحم ربی سبحانہ و تعالی. بھائی کہ یہ سوال ہے درد سے تو باہر, لیکن حج کی بات کر رہے تھے تو حج کے متعلق ہے. کہ ایک مرتبہ بہت مشہور بات ہے کہ مینا میں آگ لگی تھی, وہ بہت شدید آگ لگی تھی, اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ڈر کی وجہ سے انہیں مینا کو چھوڑ کے گھر واپس چلے گئے, احرام بھی اتار دیا. آٹھ تاریخ کو آگ لگی تھی, نو تاریخ کو عرفات میں جانا تھا, عرفات میں بھی نہیں گئے, یعنی الغرض حج کو چھوڑ دیا. یہ پہلی بات ہے کہ جہالت ہے, یہ غلط ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. علماء موجود تھے, یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہے, اپنے جہالت ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہے, اب تھوڑی سی مصیبت ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ایسے بھی لوگ تھے, اکثر نے تو حج کیا الحمدللہ, میں یہ جانتا ہوں. بعض لوگ کہیں ہوں گے شاد و ناظر جو جہالت کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے, اگر وہ اپنا کو محسر سمجھتے ہیں کہ آج کی وجہ سے ہم حج نہیں مکمل کر سکتے, وہ بکرا ذبح کر کے نکل گیا تو ٹھیک ہے. محسر کا مطلب ہے کہ وہ حج کے فریضے سے ادا کرنے سے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے, اب احرام باندھ لیا ہے آپ جا رہے ہیں, کوئی رکاوٹ پیش آ گئی, نوز بلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ یا کوئی ڈکیت آ گیا آپ کو پکڑ کے, کوئی اغوا کر کے لے گیا نعوذ باللہ, یا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ آپ حج نہ کر سکے, اسے کہتے ہیں محسر. محسر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے سے روک دیا گیا تھا, تو آپ نے جانور ذبح کر کے احرام کھول دیا تھا, اسے کہتے ہیں محسر کہ جانور ذبح کر کے آپ احرام سے نکل جائیں. وہ میرا خیال لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ جاہل تھے, تو یاد رکھیں وہ حج ان کا ابھی تک بھی موجود ہے, جو اگر کہ انہوں نے احرام بھی کھول دیا ہے تو حج جب تک مکمل نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دوبارہ واپس چلے جائیں. ابھی یعنی عرفات میدان عرفات میں گئے تھے نہیں گئے تھے ہیں؟ نہیں نہیں عرفات میں گئے تھے نا,
رات کو گئے تھے,
کوئی مشکل نہیں رات گئے تو ٹھیک ہے, عرفات میں دن ہو یا رات ہو, اگر عرفات میں گئے تھے تو ان کے لیے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, جو لوگ عرفات میں پہنچے تھے چاہے دن میں کسی لمحے میں یا رات میں کسی لمحے میں, تو ان کا حج مکمل صرف وہ طواف زیارہ اور سعی الحج کر لیں, ان کا حج درست ہے. اگر ان سے عرفات کا دن ہی چھوٹ گیا ہے پھر تو ان کا حج ختم ہو گیا ہے, کیونکہ عرفات کا دن آپ قضا نہیں کر سکتے, طواف قضا ہو سکتا ہے سعی بھی قضا ہو سکتا ہے لیکن عرفات کا دن قضا نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے حج کر لیں اپنا, وہ ان کا حج صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم. دیکھیں یہ سوال ہے کہ بعض اسکولوں میں انگلش میڈیم, اردو میڈیم یا ہندی میڈیم ہوتا ہے اور عربی نہیں پڑھاتے وہ لوگ, تو بچہ اسی پہ بڑا ہوتا رہتا ہے, والدین بھی پرواہ نہیں کرتے اس کی, جب وہ بالغ ہو جاتا ہے یونیورسٹی بھی پاس کر لیتا ہے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا, تو بعض لوگ ان میں سے بعض جو ترجمہ پہ گزارا کرتے رہتے ہیں, کیا ان کے لیے جائز؟ ہر کی جائز نہیں ہے. دیکھیں جو فرض چیز ہے وہ فرض, نماز فرض ہے, نماز کے لیے جو صورتیں یاد رکھیں وہ ضروری ہے, نماز میں ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ارکان اسلام ہے, ارکان اسلام کے متعلق جو بھی احکام ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, اگرچہ آپ کو عربی میں قرآن مجید نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے. بات حرام اور حلال کی ہو رہی ہے تو حرام نہیں ہے, آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ ترجمے سے ہی دیو کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کتنی خیر سے محروم ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, تین حروف ہیں اور ایک حرف دس ثواب کا باعث بنتا ہے, دس گنا, تو آپ پڑھ نہیں سکتے عربی میں, سبحان اللہ, تو اب کریں گے کیا؟ اس لیے تو شیطان گھیر لیتے ہیں, شیطان ویسے ہی خون میں دوڑتے ہیں, قرین آپ کے ساتھ ہے, شیطان نے گھیرا ہوا ہے, جب آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو زندگی سارے شیطانوں کے ساتھ ہی گزرتی رہتی ہے. آج کتنے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں, شیطان فرشتے نظر نہیں آتے کہیں پہ, ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ شیطان ہے, گھروں کے باہر شیطان انتظار کر رہے ہیں, دفتروں میں شیطان ہے, فیکٹریوں میں شیطان ہے, شیطان ان سے جان چھوڑتے, شیطان جن پکڑ لیتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے, بڑے کو ہم سیکھ نہیں سکتے, یہ بے وقوفی ہے. میں ایسا شخص جانتا ہوں جس نے 60 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا, حافظ بنا قرآن 60 سال کی عمر میں, واللہ امام مسجد ہے یہاں جدہ میں, امام مسجد ہے وہ 60 سال کی عمر میں. یہ لوگ کہتے کہ ہم 30 سال کے ہو گئے ہم حفظ نہیں کر سکتے, اب ان سے کوئی بھی انگلش کا وہ کوئی پوئم سن لے تو فرفر بتاتے ہیں, کمپیوٹر کا کوئی بھی آپ سوال پوچھیں اس کی پوری بیس نکال کے دے دیں گے آپ کو, ریفرنس آپ کو 10-10-20-20 سناتے ہیں فلاں فلاں نے کیا کہا ہے, میڈیکل کی دوائیں ہم یاد, ہزاروں دوائیں یاد کرتے ہیں ہم لوگ, وہ ہمیں یاد رہتی ہیں, قرآن مجید کی آیات ہمیں یاد نہیں رہتی, ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم چاہتے نہیں ہیں پڑھنا, جو چاہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں, جب چاہیں گے کر کیا سکیں گے. میں چاہتا تھا میں ڈاکٹر بنا ہوں, اسے ہزاروں دوائیں کو نام بھی یاد ہے, آج بھی یاد ہے, جو قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہتا وہ کہاں اسے سمجھ آ سکتی ہے. اور وہ بوڑھا کہتا ہے مجھے جب اسے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں میں جدہ سے مدینہ جاتا تھا اونٹوں پہ, اونٹ تھے اور سامان اٹھا کے جاتا تھا, کہتے مجھے ایک شخص ملا, وہ بھی اسی طریقے سے میرا پڑوسی تھا, تو وہ قرآن مجید پڑھتا تھا, تو میں نے کہا یار تم کیا کہہ رہے ہو، بدو تھا بالکل ان پڑھ تھا، کہتے ہیں اگر قرآن مجید پڑھتے ہو تم بھی پڑھا کرو. تو ہم دونوں چلتے، ہم جدہ سے نکلتے، ہمیں کئی دن لگتے مدینہ پہنچتے پہنچتے، راست میں صرف قرآن ہی پڑھتے رہتے. 10 سال میں حافظ بنا ہے، 50 سال کی عمر تھی، 60 سال میں حافظ بنا ہے وہ بندہ، 10 سال لگے ہیں اسے، اور آج وہ امام ہے مسجد میں. تو یعنی مجھے یہ نہ کہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہم سمجھ نہیں سکتے، آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.